السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے۔ آج 8 فروری اور جمادی الاول کی 21 تاریخ ہے۔ سامعین، کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد انور میر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خبریں، اور خبروں کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی پروگرام پیش ہوگا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ مقبوضہ کشمیر میں مشترکہ مزاحمتی قیادت نے ممتاز کشمیری رہنما محمد افضل گورو کی شہادت کی برسی کے موقع پر کل علاقے میں مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ سری نگر میں حریت قیادت کے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر مقبوضہ علاقے میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے ممتاز آزادی پسند رہنماؤں شہید محمد مقبول بٹ اور شہید محمد افضل گورو کو ان کی شہادت کی برسیوں پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بھارت نے محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 جبکہ محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو نئی دہلی کے بدنامی زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر ان کی میتوں کو جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں دونوں شہیدوں کے باقیات کو کشمیریوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تمام تر اخلاقی، آئینی اور انسانی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اس مطالبے کو پورا نہیں کر رہا، جس سے اس کا دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ بری طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے۔ سید علی گیلانی نے کہا کہ شہید محمد مقبول بٹ اور شہید محمد افضل گورو کشمیریوں کے ہیرو ہیں، جنہیں مبنی برحق آواز بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 70 برس سے بھارت کے جبری قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جدوجہد میں جہاں لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، وہیں محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایک ہی جیل اور ایک ہی مہینے میں پامردی کے ساتھ تختہ دار کو چوما۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ شہید محمد مقبول بٹ کو جموں و کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور انہیں یقینی طور پر سرفروشی کے راستے کا پہلا سپاہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے شہید محمد افضل گورو کو لکھے گئے خط سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک نظریاتی انسان تھے، اور 5 برس پہلے جن حالات میں اور جس طرح سے تہاڑ جیل میں انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا، وہ ہر حیثیت سے ایک سیاسی قتل اور انصاف کا خون کرنے کے مترادف معاملہ ہے۔ سید علی گیلانی نے کہا کہ شہید محمد مقبول بٹ اور شہید محمد افضل گورو کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کشمیری ان کے مشن کو زندہ رکھیں، جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں و کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے محمد مقبول بٹ کو تحریک آزادی کشمیر کا بنیادی ستون اور آزادی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد ہر مظلوم انسان کی نمائندگی کرتی ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند محمد یاسین ملک نے ان خیالات کا اظہار معروف کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کی شہادت کی برسی کے سلسلے میں سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد مقبول بٹ ایک نظریہ ساز قائد، ایک مخلص مزاحمت کار اور ایک اعلی دانشور تھے، جنہوں نے کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے جدوجہد کی، اور اسی راہ عزیمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد مقبول بٹ کی جدوجہد و قربانی ہماری تاریخ کا تابناک باب اور تحریک آزادی کا بنیادی ستون ہے، جو مزاحمت کے جاری سفر میں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ محمد یاسین ملک نے کہا کہ محمد مقبول بٹ نے کشمیری قوم کے سیاسی، سفارتی، عسکری اور دانشوری جیسے تمام محاذوں پر رہنمائی کی اور ہمارے لیے مشعل راہ بنے۔ مقبوضہ کشمیر میں معروف کشمیری رہنما محمد افضل گورو کی شہادت کی پانچویں برسی پر کل بروز جمعہ مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ 11 فروری بروز اتوار کو شہید محمد مقبول بٹ کی برسی پر بھی ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مزاحمتی قیادت نے دی ہے۔ ادھر حریت فورم نے میر وائز کی غیر قانونی حراست کی مذمت کی ہے۔ فورم کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں میر وائز کی گھر پر بار بار نظر بندی کو مکمل سیاسی انتقام اور انہیں عوام سے دور رکھنے کی سازش قرار دیا۔ انہوں نے سید علی گیلانی کی مسلسل نظر بندی اور محمد یاسین ملک کی غیر قانونی حراست کی بھی شدید مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت نے ایک دستخطی مہم شروع کی ہے، جس میں ممتاز حریت رہنماؤں محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کے جزد خاکی واپس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین، کشمیر اپ ڈیٹ میں خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب طلبہ اور طالبات کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی پروگرام پیش کیا جائے گا۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، علم و تعلیم، بی اے، پروگرام نمبر 3، موضوع موجودہ تعلیمی پالیسی نظریہ پاکستان کی روشنی میں، تحریر طارق محمود، پروڈیوسر عبد القادر۔
عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے موجودہ تعلیمی پالیسی نظریہ پاکستان کی روشنی میں۔ یہ موضوع آپ کی بی اے کی کتاب علم التعلیم کے یونٹ نمبر 6 اور 9 پر محیط ہے۔ آج کے اس موضوع کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے تاریخ اور مطالعہ پاکستان کی ایک ماہر تعلیم سے ملتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ جی پروفیسر سیاح،
بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ بظاہر نظریہ پاکستان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور یہ سوال کہ نظریہ پاکستان کیا ہے عام سا لگتا ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی تقریباً ہر جماعت میں نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں، تاہم اپنے مفہوم اور اہمیت کے لحاظ سے یہ سوال نہ ہی بہت عام ہے اور نہ ہی آسان، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے تو ہمیں وضاحت کے ساتھ سمجھانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اس سوال کا جواب وضاحت سے اور عام فہم الفاظ میں دیا جائے۔ نظریہ خیال اور تصور کا ہم معنی لفظ ہے۔ نظریہ کسی بھی حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر، خیال، تصور یا رائے کو کہتے ہیں جو کوئی فرد یا افراد قائم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے انسانوں کی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جاتے ہیں۔ یہی ان افراد کا مشترکہ نظریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بہت سے افراد، کوئی گروہ یا طبقہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نظریہ کار فرما ہوتا ہے، اور یہ نظریہ کسی بھی طبقے یا قوم کی زندگی میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے طلبہ و طالبات جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام بھی ایک نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا، جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک طائرانہ نظر تاریخ پر ڈالنی پڑے گی۔ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے اپنی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ خود انگریز بھی جنہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ ہندوؤں نے انگریزوں کی قربت حاصل کر کے آہستہ آہستہ معیشت، تعلیم، تجارت، ملازمت اور سیاست پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ہندوؤں نے اپنے قدم جماتے ہی مسلمانوں کی زبان، مذہب، عقائد، روایات اور رسوم و رواج پر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ نہ صرف ایک الگ قوم ہے بلکہ ان کی بقا اسلامی ضابطہ حیات میں ہے۔ اسی خیال سے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ عزیز طلبہ، ہندوؤں اور انگریزوں کی مشترکہ مخالفت سے مسلمان شدت سے یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ ایک ہی ملک میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا مذہب، رہن سہن، رسم و رواج اور عقائد ہندوؤں سے یکسر مختلف تھے، اور وہ ایک الگ مسلم قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت کے خواہش مند ہو گئے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے ایک علیحدہ مسلم وطن کا تصور پیش کر کے نظریہ پاکستان کو مزید پختہ کر دیا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ نظریہ پاکستان یہی ہے کہ مسلمان اپنے عقائد، اپنے رہن سہن، رسم و رواج اور زبان کے لحاظ سے ہندوؤں سے الگ مسلم تشخص رکھتے ہیں اور اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کے خواہش مند ہیں، اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن تھا جب وہ اپنا علیحدہ وطن رکھتے ہیں جہاں وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔
بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظریہ پاکستان کے بارے میں آپ نے ماہر تعلیم کی گفتگو سنی۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں نظریہ پاکستان کا تصور واضح ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب علم التعلیم کے ایک ماہر استاد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تعلیمی پالیسیوں کا مختصر تعارف کراتے ہوئے نظریہ پاکستان کی روشنی میں موجودہ تعلیمی پالیسی کی وضاحت کریں۔ جی پروفیسر صاحب،
بہت شکریہ۔ آپ کے دونوں سوالات بہت اہم ہیں۔ جہاں تک تعلیمی پالیسیوں کا تعلق ہے تو ان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے اس کی تعمیر و ترقی کا کام زور و شور سے شروع کر دیا۔ نومبر 1947 کو پہلی تعلیمی کانفرنس کراچی میں اس وقت کے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی سفارشات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کانفرنس نے مملکت پاکستان کے نظام تعلیم کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی اور فیصلہ کیا کہ اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت ہی تعلیم کا بنیادی مقصد ہو۔ اس کانفرنس نے یہ بھی سفارش کی کہ جہالت کے خاتمے کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا انتظام ہو۔ ذریعہ تعلیم صوبائی زبانیں بھی ہو سکتی ہیں، تاہم اردو لازمی ہوگی۔ تعلیمی ترقی کے جائزے کے لیے مشاورتی بورڈ قائم کیا جائے، فنی تعلیم کے لیے بھی بورڈ قائم ہو اور تعلیمی نسواں پر توجہ دی جائے۔ اس کے بعد 1958 میں قومی تعلیمی کمیشن یا شریف کمیشن قائم کیا گیا، جس نے 1959 میں اپنی سفارشات پیش کی۔ ان سفارشات کے مطابق اعلی تعلیم پر زور دیا گیا، امتحانات میں دوران سال طلباء کے لیے 25 نمبر ادارے کی طرف سے رکھنے کی سفارش کی گئی، اساتذہ کے لیے مراعات میں اضافے کی سفارش بھی کی گئی، ثانوی تعلیم کے لیے ایک بورڈ قائم کرنا، ابتدائی جماعتوں میں انگریزی کو لازمی مضمون کی حیثیت دینا، لازمی پرائمری تعلیم، وظیفے کا امتحان، خواتین کی تعلیم کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ اداروں کا قیام، جسمانی اور فوجی تعلیم کے لیے سفارشات کی گئیں۔ اب آتے ہیں 1970 کی تعلیمی پالیسی کی طرف۔ اس تعلیمی پالیسی میں ابتدائی لازمی تعلیم، تعلیم بالغاں کے لیے ایجوکیشن کور، ثانوی سطح پر سائنس اور فنی تعلیم کا انتظام، اعلی تعلیم میں تحقیق کے لیے یونیورسٹی کی سطح پر مراکز فضیلت کا قیام، ضلعی سطح پر سائنس کالج اور تحصیل سطح پر سائنس سکول کا قیام، اس کے علاوہ اسلامی مدارس کے نصاب میں تبدیلی، تعلیمی وظائف، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے کمیشن کا قیام اور تعلیمی انتظامیہ کی مرکزیت کے خاتمے جیسی سفارشات شامل تھیں۔ اس کے بعد جو تعلیمی پالیسی آئی وہ 1972 کی تھی۔ اس تعلیمی پالیسی کی نمایاں خصوصیات میں تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا، پیپلز یونیورسٹی کا قیام جو بعد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہلائی، ابتدائی تعلیم 8ویں جماعت تک بغیر امتحان 9ویں جماعت تک ترقی، اسلامیات اور ناظرہ کی لازمی تعلیم، اساتذہ کی مراعات میں اضافہ جیسی سفارشات شامل تھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، 1978 کی تعلیمی پالیسی کے تحت جو سفارشات کی گئیں ان میں 1983 تک تمام قابل ادخال بچوں کا داخلہ، نئے پرائمری اور مسجد مکتب سکولوں کا قیام، محلہ سکول اور دیہی ورکشاپ کا قیام، اس کے علاوہ یونیورسٹی برائے خواتین لاہور اور کراچی میں قائم کرنے کا جائزہ، اسلامیات اور عربی کی لازمی تعلیم اور سائنسی و فنی تعلیم پر خصوصی توجہ شامل تھی۔ اب جو پالیسی ہے وہ 1992 کی ہے جو زیر غور ہے۔ اس پالیسی میں جو سفارشات کی گئیں ان میں لازمی پرائمری تعلیم اور پرائمری تعلیم کو 100% عام کرنا، تعلیمی اداروں کو بتدریج نجی شعبے کے حوالے کرنا، اساتذہ کی تربیت اور سکولوں کی حالت زار کو بہتر بنانا، اور اس کے علاوہ طلبہ کے لیے وظائف مقرر کرنا۔ جی طلبہ و طالبات، یہ تو تھا اب تک کی تعلیمی پالیسیوں کا ایک مختصر جائزہ، اور اب آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے اہم سوال کی طرف، اور وہ ہے موجودہ تعلیمی پالیسی نظریہ پاکستان کی روشنی۔ موجودہ تعلیمی پالیسی آپ جانتے ہوں گے کہ 1998 میں پیش کی گئی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک جدید فلاحی مملکت کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمارا اسلامی نظریہ حیات بھی جمود کے بجائے حرکت اور کوشش پر یقین رکھتا ہے۔ موجودہ تعلیمی پالیسی 21ویں صدی کی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی تاکہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس تعلیمی پالیسی کا مقاصد 21ویں صدی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے ہیں۔ اس پالیسی کے دوسرے باب میں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں اگر ان کا بغور جائزہ ہم لیں تو ان تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ ہیں جو نظریہ پاکستان کی تفسیر میں شامل ہیں۔ یہ مقاصد یوں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، ایسا لاہے عمل فراہم کرنا جو طلبہ کو قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنے، اسلامی روح کو سمجھنے اور اسلامی اصولوں کا اطلاق جدید سائنسی اور تکنیکی ترقی پر کرنے کے قابل بنا سکے۔ دوسرا مقصد، تمام افراد کے لیے بنیادی تعلیم کی فراہمی۔ نمبر تین، سماجی تبدیلی کے لیے سکولوں کا مؤثر کردار۔ چوتھا مقصد، سیکنڈری سطح تک ترجمے کے ساتھ مطالعہ قرآن لازمی قرار دینا۔ نمبر پانچ، اتحاد و اخوت قومی ترقی کے لیے لازم قرار دینا۔ اور نمبر چھ، معاشرے کے محروم طبقوں کو تعلیم کی فراہمی۔ موجودہ پالیسی کے بیان کردہ یہ وہ اہم مقاصد ہیں جو سب نظریہ پاکستان سے براہ راست مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی پالیسی کے تیسرے باب میں اسلامی نظام تعلیم کی بات بھی کی گئی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہی نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہی اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے پالیسی میں جو سفارشات بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلا نمبر جو ہے وہ ہے اسلامیات جماعت اول سے بی اے تک بشمول پیشہ ورانہ امتحانات لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جائے گی۔ نمبر دو، ناظرہ قرآن اسلامیات کا لازمی حصہ ہوگا جو 8ویں تک مکمل کرنا ہوگا۔ نمبر تین، چھٹی جماعت سے قرآن حکیم کی باترجمہ تدریس شروع ہوگی جو 12ویں جماعت تک مکمل ہوگی۔ نمبر چار، قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات ہر سطح پر نصاب کا حصہ ہوں گی۔ نمبر پانچ، دینی مدارس کے نصاب کو عام مدارس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور دینی مدارس میں جدید علوم متعارف کرائے جائیں گے اور دینی مدارس بورڈ قائم کیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ماڈل دارالعلوم قائم کیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی تعلیم کے حوالے سے تجویز کردہ یہ اقدامات بے شک نظریہ پاکستان کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، کیونکہ پاکستان کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں اسلامی اصولوں اور اسلامی نظام تعلیم کی حکمرانی ہو۔ اس تعلیمی پالیسی میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام سطحوں پر طلبہ و طالبات کو حصول علم کے برابر مواقع فراہم کیے جائیں، نیز غریب اور نادار طلبہ کی مالی اعانت اور ان کو بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور اس کے لیے ایجوکیشن کارڈ اس پالیسی میں متعارف کروائے گئے۔ مختصر یہ کہ موجودہ تعلیم پالیسی میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ پالیسی کی سفارشات اور پروگرام نظریہ پاکستان کی روشنی میں مرتب کیے جائیں اور تمام سفارشات کی روح اسلامی تعلیمات اور نظریہ پاکستان کے مطابق ہو۔
بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے بہت مفید گفتگو ہمارے طلبہ و طالبات نے سنی۔ یقیناً اس گفتگو کو سننے کے بعد نہ صرف نظریہ پاکستان کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ جان چکے ہوں گے، بلکہ 1947 سے اب تک مختلف ادوار میں پیش کی گئی تعلیمی پالیسیوں کی اہم سفارشات کے بارے میں بھی انہوں نے جان لیا ہوگا، اور مزید یہ کہ موجودہ تعلیمی پالیسی کا نظریہ پاکستان کی روشنی میں جو جائزہ پیش کیا گیا وہی آج کی اس گفتگو کا حاصل تھا۔ اسی گفتگو کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
سامعین، طلبہ و طالبات کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پروگرام پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ کشمیر اپ ڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج اس پروگرام کے انچارج تھے اسد اللہ خان، جبکہ اسٹوڈیو انجینئر تھے شہزادہ محمد جلال، اور کارڈینیٹر کے فرائض مظہر جاوید نے انجام دیے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کا۔ اردن کے شاہ عبداللہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ گنے کے کاشتکاروں کے مسائل حل کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے اپنے صوبائی دفاتر میں سہولتی مراکز قائم کیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حزبی اختلاف کی رہنما خالدہ ضیاء کو بدعنوانی کے الزامات میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سامعین، خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اب آپ ہمارا اگلا پروگرام سنیں گے بزنس اپ ڈیٹ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اور پروگرام پیش خدمت ہے بزنس اپ ڈیٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر نظر آوان۔ پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی اور قومی کاروباری خبروں کے حوالے سے۔ پروگرام میں سبھی سننے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں بھی ملکی معیشت کے حوالے سے۔ ملک میں جو ایک گراؤنڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سیٹنگ ہوئی ہے، تمام صورتحال کی، معاشی صورتحال کی، تمام جو جس طرح امن و امان کی صورتحال، کرائسس جو تھے انرجی کے، اس پہ قابو پایا گیا، اور اب پاکستان نے تیزی سے ترقی کی ہے، ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوا ہے، اور ایک ایسے ٹریک پہ ملک اب جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو دیگر ممالک ہیں ان سے ایک مقابلے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس میں بنیادی جو فیکٹر اور بنیادی کردار جو ادا کر رہا ہے، اس میں حکومت کے جو ایک اصلاحاتی پیکج تھا، ایک پورا 5 سالہ منصوبہ رکھا گیا، اس کے علاوہ 5 سال کے بعد ایک وی این 2025 متعین کیا گیا، اور پھر وی این 2025 کے بعد ایک اور ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا گیا 2030 تک کے لیے، کہ کس طرح ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، کس طرح پالیسی سیٹنگ کرنی ہے، کس طرح معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہے، امن و امان کی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں بڑی ہے، اور اسی لیے حکومت، تمام جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، آبزرور جو ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کو صوبائی حکومتوں سے جو تعاون ہے اس کا جو ہدف دیا ہے، ایک تاکہ جو آپس میں تعاون اور کوارڈینیشن جو ہے بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہید خاقان عباسی نے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کو جو صوبائی حکومتوں سے تعاون کا ہدف دیا ہے، اس میں امریکی بزنس کونسل کے صدر کامران نشاد کی قیادت میں جو وفد ہے ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے تاجر برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اور ان میں حل کے لیے جو اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی کہا، اور ان کے جو مسائل جو ہیں ان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کے بعد حل کرنے کا بھی کہا۔ ساتھ آپ کو بتائیں چین پاکستان چین اقتصادی تراداری جو ہے، اس حوالے سے جو میگا پروجیکٹس ہیں، منصوبے ہیں، ملک میں نئے مواقع پیدا ہوئے، یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا، جس سے تاجر برادری خاص طور پہ خصوصاً نجی شعبہ کو استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے وزیراعظم کی طرف سے۔ اور اسلام آباد میں قومی اس حوالے سے انہوں نے جب بات چیت کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاہراہوں پر تحفظ کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانے کے لیے وسیع تر جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کی گئی ہے، اور اس چیز پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ مزید تیز کی جائیں، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے اصول اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کو مزید پیشہ ورانہ بنانے اور پرعزم فورس بنانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے جو ٹاسک بورڈ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ سے، اور اس میں جو تعاون ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا کہا ہے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں، کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے ملک میں پورے دنیا کی کمیونٹی کو، بزنس کمیونٹی کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا ہے پاکستان میں، تاکہ وہ اس حوالے سے پاکستان کی صورتحال دیکھیں. انٹرنیشنل آبزرور جو ہیں، انٹرنیشنل ادارے جو ہیں، وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکن بزنس کونسل کے جو صدر ہیں کامران نشاد کی جو وفد کے ساتھ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں بھی اس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے کہ آپس میں جو بزنس کمیونٹی ہے ایک تو کوارڈینیشن بڑھائے گی، دوسرا حکومت کی طرف سے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو تمام کی جو تمام تفصیلات ہیں، تمام کی تمام جو صورتحال ہے اس سے آگاہ بھی رکھا جائے گا، اور ان سے تمام جو تعاون ہے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ فوری اور ترجیح بنیادوں پہ حل بھی کیے جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر 2013 میں ایک کیفیت ایسی تھی کہ ایک غیر یقینی صورتحال تھی. ملک کے اندر جو انویسٹر تھا انویسٹ کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا تھا کہ کس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے، اور اس انویسٹمنٹ کر کے وہ میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا. لیکن موجودہ حکومت نے کو یہ بھی کریڈٹ گیا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کیا ہے، ساتھ انرجی کرائسس جو ہیں اس پہ قابو پایا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں. تو اب لوکل انویسٹر کو، بیرونی ممالک میں جو انویسٹر ہیں موجود ہیں ان کو، اور جو ایشیا ریجن کے جو انویسٹر ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے راغب کیا جا رہا ہے، اور ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں اور تمام تر جو مراحت ہیں وہ دینے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آئیڈیل صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو پاکستان میں اپنا سرمایہ لگانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہوں یا بیرون ملک میں مقیم بڑے انویسٹر ہوں، تو ان کو بھی اب ترجیحات حکومت کی یہی ہیں کہ ان کو پاکستان میں مدعو کیا جائے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کو جو مواقع دیے گئے ہیں تو اس پہ بات کی جائے. تو یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اب ملک کے اندر، اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ عام آدمی کو ہوگا. جب ملکی معیشت بہتر ہوگی تو عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. ملک کے اندر جو ایک صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ مشکل سے دوچار ہوتی ہے، تو اب ان مسائل کو بھی حکومت نے ایڈریس کیا ہے، اور اب حکومت کی یہی کوشش ہے کہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور اب پاکستان جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے. یہ صورتحال تھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی موضوعات ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہیں ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو پاکستان میں اگر پاکستانی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ اگر کروانے میں جو بڑے انویسٹر ہیں ان کو لانے میں جس طرح پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ تھا اس طرح کے منصوبوں پہ عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے. بڑھتے ہیں پروگرام میں اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور یہ بھی ایسا ہی ہے جس میں دیگر ممالک خاص طور پہ جو یورپین منڈیاں ہیں وہاں تک ایکسیس حاصل کرنے کی پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی ہے، اب بھی یورپی منڈیوں تک پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہاں تک ایکسیس حاصل کی جائے، اور وہاں تک جو اپنے کاروباری لوگ ہیں، اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو وہاں لے کے جایا جائے، وہاں پہ ایکسپو منعقد کروائے جائیں، تاکہ جو پاکستانی ایشیا ہیں، پاکستان کے بزنس مین جو ہیں، پاکستانی انویسٹر جو ہیں، اب وہ بھی وہاں انویسٹمنٹ کر سکیں. ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں جہاں پاکستان کو جہاں بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے، پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. ساتھ آپ کو بتائیں پاکستانی ہائی کمیشن جو کینیڈین سپیکر سے دو طرفہ تعلقات پہ ڈسکس ہوئی ہے. پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں کینیڈا میں تعینات طارق عظیم خان، ان کی جو سپیکر ہیں کینیڈین سینیٹ جورگی فیورو اوٹا، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پہ پاکستان اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی ڈسکس کی گئی ہے. ساتھ ساتھ ہائی کمشنر کی طرف سے پاکستان میں جو سیکیورٹی کی امپروو ہوتی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اور خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اکنامکس کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی طارق عظیم کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک تمام تر ممکنہ جو مواقع ہیں وہ انویسٹر کو فراہم کیے جا رہے ہیں، اور تمام تر ایسے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے مواقع ہوتے ہیں وہ پاکستان میں اب مہیا بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے آئیڈیل صورتحال کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں طارق عظیم خان کی طرف سے جو کینیڈین ہائی کمشنر کو، یہ بھی ساتھ ساتھ جو کینیڈیا کے لوگ ہیں ان کو یہ بھی وقتاً فوقتاً میٹنگ میں بریف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں واضح امپروومنٹ آئی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں محفوظ ہے اور اپنی انویسٹمنٹ بغیر کسی خوف و خطر وہ پاکستان میں لا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ ساتھ ساتھ طارق عظیم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک خاص طور پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور اس حوالے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں تعلقات کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بھی ہوئی ہے، اور کامن ویلتھ کے حوالے سے جو آپس میں بزنس ایکسچینج کے معاملات ہیں اس پہ بھی تفصیلی طور پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ تو یہ تو ساری ایسی آئیڈیل صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان میں انویسٹر کو آنے کے لیے شاید کسی قسم کی جو مسائل ہیں وہ درپیش نہ ہو، کسی قسم کی جو ایسی صورتحال ہے وہ درپیش نہ ہو جو ماضی میں تھی، لیکن اب حکومت ایک ایسے ٹریک پہ چلنے کے لیے ہے، موجودہ سیٹ اپ ایک ایسی طرف بڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن گزرنے کے ساتھ ریکارڈ اضافہ بھی ہو رہا ہے، ملک کے بڑے کرائسز جو ہیں ان کو بھی حل کیا گیا ہے، اور اب ان کو حل کرنے کے بعد جو اگلے ٹارگیٹس ہیں حکومت اب ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر جو مسائل ہیں اس کے باوجود جو ہے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اپنے جو انویسٹمنٹ کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے، بیرونی ممالک سے انویسٹر کو لانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کو مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں راغب کیا جائے تاکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو سکے، اور ایسا معاشی پہیہ جو ہے تیزی سے چلے تاکہ ملک کے اندر جو بے روزگاری اور جو دیگر شرح ہے وہ ہو سکے، اور اس میں بنیادی کردار اور بنیادی فیکٹر جو ہے وہ حکومت اور حکومتی جو ادارے ہیں، حکومتی لا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس سے انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں دن گزرنے کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے۔ وقت وہ ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد مزید کاروباری خبریں شامل کریں گے۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताजा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
प्रोग्राम में सभी सुनने वालों को कहते हैं दोबारा खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे इकॉनमी के हवाले से, मुल्की मईशत के हवाले से और वो इकदाम जो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, तो उस पर अब हम बात करते हैं कुछ दीगर मामलात की जानिब। और वो सिलसिला जिसमें हुकूमत ने तेजी से बेहतरी लाई है वो टेक्नोलॉजी का मैदान है। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी जो थी अब मुल्क के अंदर हमें दिखाई दे रही है और 3G 4G के जो स्पेक्ट्रम है उनकी नीलामी के बाद अब हुकूमत की 5G की तरफ जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और खासतौर पर पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से भी ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जितनी भी जो कंपनीज हैं इनके साथ मिलकर मजीद जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में पहले तो 4G का जो नेटवर्क है पूरे मुल्क के अंदर फैलाया जाए और इसके साथ जो दीगर नेटवर्क के साथ साथ जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। तो अब सूरतयाल हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है और खास तौर पे वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो दीगर सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपनी सतह पे इकदाम करी हैं, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से पंजाब पुलिस जो है इसे पार्टनरशिप और जो दीगर मुख्तलिफ शोबा जाते हैं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन और जो डेटा कॉल रिकॉर्ड है उस हवाले से एक तजिया जो है और ताकि एक आपस में क्राइम की रोकथाम के लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सके उस हवाले से एक एग्रीमेंट और एक डिस्कशन जो है वो हुई है। और इसके साथ साथ इस सिस्टम के तहत पंजाब में जो ऑपरेशनल सूरतयाल है ऑपरेशनल करने के लिए और जो ऐसे काम करने के लिए जिसकी वजह से जो केसेस हैं या जो एक जो ज्यादातर क्राइम की जो वारदातें होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हो सकता है। साथ साथ आपको बताएं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से ही मुल्क में जो प्रोग्रेस है वो भी बेहतर हुई है और इस हवाले से एक सूरतयाल हम ये देख रहे हैं कि पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बोर्ड है उसकी तरफ से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो एक वाकया ही काबिल तहसीन है और उनकी तरफ से जो एक हिकमत अमली तय की है वो भी एक खुशाइंद है। पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर उस्मान सैफ ने लाहौर में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं और उनकी तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर भी जो इन्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी के मैदान से जुड़े लोग हैं वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं नीलम जेलम प्रोजेक्ट के हवाले से या जो बिजली के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से 97.5% जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम जो है मुकम्मल कर लिया है। ये भी हमारे जो सामीन हैं जो घरों पर बैठे हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि 97.5% मतलब अब काम जो है मुकम्मल होने के करीब है, सिर्फ चंद कदम के फासले पे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट भी हाइड्रो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये काम मुकम्मल कर ले। इस पे जो ओवरऑल सूरतयाल आपको बताएं 97.5% जो ऑलरेडी काम है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके अलावा इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट 689 मेगावाट जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली है वो अब पैदा हो सकेगी, मार्च तक ये कंप्लीट करने की तवक्को की जा रही है। तो ये भी एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनके लिए जो आम लोग हैं आम सारफीन हैं आम आवाम हैं ये उनके लिए एक बेहतर सूरतयाल हमें जो है देखने में मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے اس کے چیف ایگزیکٹو افیسر جو بریگیڈیئر محمد زرین جو ہیں ان کی طرف سے سرکاری نیوز ایجنسی جو ہے ہماری اے پی پی ان سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور اس میں بھی تفصیلی طور پہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو کام ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. 100% جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا تمام چیزوں کو کہ وہ متعین کیا جائے اور ایسے اکوپمنٹ استعمال کیے جائیں جو مکمل طور پہ معیار پہ پورا اترتے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی جو ہے این ٹی ڈی سی کی طرف سے 500 KV کے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ فیبری 11 سے 12 تک یہ ایک مکمل طور پہ آپریشنل اور ایک اپنی پوزیشن میں آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو پانی کے اور وہاں پر جو سارا مجموعی سیٹ اپ ہے وہ بھی اب ایک بہتر صورتحال میں ہے اور اس پہ 51.5 کلومیٹر جو ایک لمبا ٹنل ہے وہ بھی اب تکمیل کے مراحل میں ہے. تو یہ اب تکمیل ہو چکی ہے جنوری میں یہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پروگرام ہیں وہ بھی اب جاری ہیں. اس کے ساتھ کچھ ایسی صورتحال بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل جو ہے اس نے اپروو کیا ہے 155 بلین جو مختلف مالیت کے پروجیکٹس ہیں. تو ہم جس طرح بات کر رہے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ کی یا جو دیگر بڑے منصوبے ہیں تو ان کی اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے اس میں ہمیں خاصا اضافہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹر ہے اس پہ پاکستانیوں کا اعتماد اور غیر ملکوں کا اعتماد جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو اب جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس کی طرف سے جو کمیٹی ہے ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے ان کی طرف سے 155 بلین کے جو مختلف پروجیکٹ ہیں وہ اپروڈ کیے گئے ہیں, اور ان 8 بڑے جو پروجیکٹ میں زیادہ تر جو ہیں سوشل سیکٹر, اور اس میں کاسٹ جو ہے مجموعی طور پہ 155.26 بلین روپیز جو ہے وہ بنتی ہے. یہ چیز آپ کو بتائیں کیونکہ ملک کے اندر سب سے زیادہ ایک کوشش کی گئی تھی کہ تمام جو سیٹ اپ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. اور ایکنک کی میٹنگ میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے جو یہ پروجیکٹ ہیں اس میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ اب کام جو ہے وہ شروع ہونا ہے, اور زیادہ تر وہ پروجیکٹ جو ماضی میں جن کا اعلان ہوتا تھا جن کی تکمیل کے لیے ٹارگٹ رکھے جاتے تھے وہ بھی مقرر وقت پہ اب اپنے تکمیل کے مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم توقع یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے جن کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ایسے پروجیکٹ ہیں جس کی وجہ سے عوام عام آدمی عام لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکے گی. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی سائن کیے گئے ہیں, اور اس میں 23.478 بلین کے جو پروجیکٹ ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں فائنینشیل سپورٹ کے پروگرام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فنڈز ہیں وہ حکومت کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے جو پروگرام ہیں اس پہ بھی جو کام ہے وہ جاری ہے, اور ملک کے اندر مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مختلف پروجیکٹ کے ذریعے جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن کا جو سلسلہ ہے آپس میں پروجیکٹ کے حوالے سے یا جو بھی چیزیں ان کو بھی انتہائی آسان بنایا گیا ہے تاکہ جو ادارے ہیں یا جو تمام پروجیکٹس پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں انویسٹر ہیں وہ تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکیں اور کسی بھی قسم کی ان کو مسائل جو ہیں وہ سامنا نہ کرنا پڑے. ساتھ آپ کو بتائیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 860 ملین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں نیچرل گیس جو مردان میں اس حوالے سے. تو اس میں گورنمنٹ جو ہے اب حکومت کی طرف سے 860 ملین روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں تاکہ اس منصوبوں کو خاص طور پر مردان میں جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھایا سکے, اور اس میں جو تحصیل کتلنگ تحصیل جو ہے ڈسٹرکٹ مردان میں اس میں پروینشل جو نیچرل گیس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ سوئی نادرن کے جو اسپوکس مین ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پائپ لائن کا جو سلسلہ ایک کیونکہ ملک کے اندر جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ سوئی صدرن ہو سوئی نادرن ہو وہ ملک میں تمام یہ نیٹ ورک بچھانے کے لیے کام کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو گھروں کی دلیز پہ جو توانائی کے مسائل ہیں وہ سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کو وہاں پر جو انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہو سکے. اسی طرح ریڈیو پاکستان کو یہ بھی پشاور میں بتایا گیا ہے جو ہمارے ریڈیو پاکستان کے نمائندے کو کہ مجموعی طور پہ ایسے جو سپلائی کے پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بھی بڑھایا جائے گا اور یہ جلد اپنی تکمیل کے مراحل کو پہنچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے 860 ملین کا یہ منصوبہ ہے جس سے مجموعی طور پہ جو گیس کی فراہمی ہے مردان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو وہ ممکن ہو سکے گی. یہ بھی ایک اچھی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ کی بات کی جائے یا جو سب سے زیادہ خرچ کرنے کی بات کی جائے وہ حکومت نے کوشش یہی کی ہے کہ ایک تو امپورٹ بجٹ ہے اس میں کسی طریقے سے جو کمی ہے وہ لائی جا سکے اور دوسرا جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں لایا جا سکے تاکہ جو بھی ممالک کے خطے کے ان میں آپس میں کوارڈینیشن بھی بڑھے, آپس میں جو تعاون ہے اس کو بھی فروغ ملے اور آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے اس کے بھی پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ بڑھے. ساتھ آپ کو بتائیں دیگر ملکوں کے بارے میں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو بات کریں گے پاکستان اور انڈونیشیا کے حوالے سے. ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے مجموعی طور پہ جو ایکسپورٹس اب بڑھ کے جو ہدف رکھا گیا ہے $200 ملین تک کا رکھا گیا ہے. اس میں کیونکہ ڈسکشن ہوئی ہے دوبارہ ساری جو پلاننگ ہے اس پہ ریویو کیا گیا ہے اور ساری پلاننگ کے بعد اب جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان اور جو انڈونیشیا کے درمیان جو تجارت کا عجم تھا وہ $170 ملین تک تھا, 200 ملین تک تھا, اب اس کو بڑھا کے 170 ملین اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور 370 ملین تک اس اضافے کے ساتھ یہ جو ٹارگٹ ہے وہ حکومت اچیو کرنے میں کامیاب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر یہ اس ساری صورتحال کو حکومت ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اگر $170 ملین کا اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. جس طرح پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں تو اس طرح دیگر جو خطے کے ممالک ہیں دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں انٹرنیشنل جو ممالک کے ساتھ ساتھ جو کمپنیز ہیں وہ بھی اب پاکستان میں اپنا جو سرمایہ ہے وہ بڑھا رہی ہیں جو ایک خوشائن صورتحال بھی ہے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر صورتحال جو ہے وہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ ماضی میں بھی مسائل تھے لیکن اب ان مسائل کے ساتھ نپٹا بھی جا رہا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کوششیں بھی کر رہی ہے. پروگرام آپ سن رہے تھے بزنس اپ ڈیٹ. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان یاسر نظر کو پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت. اپنا رکھے گا بہت سا خیال. اب سے چند لمحوں کے بعد آپ خبریں سن سکیں گے.